اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیام رحمان پروگرام میں سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان غلام حسنین۔ ہم اس پروگرام میں قرآن مجید کے مختلف سوروں کا تعارف پیش کرتے ہیں، اور آج سورہ یاسین کا تعارف پیش کریں گے۔ تو اس سے پہلے کہ پروگرام شروع ہو، قرآن مجید کے اس سورے کی چند آیات کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین، والقرآن الحکیم، انك لمن المرسلین، على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون۔
بنام خدا رحمان و رحیم، یاسین، قسم ہے قرآن حکیم کی کہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں، راہ راست پر ہیں۔ یہ قرآن غالب آنے والے مہربان کا نازل کردہ ہے، تاکہ آپ ایک ایسی قوم کو تنبیہ کریں جس کے باپ دادا کو تنبیہ نہیں کی گئی تھی، لہذا وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ بتحقیق ان میں سے اکثر پر اللہ کا فیصلہ حتمی ہو چکا ہے، بس اب وہ ایمان نہیں لائیں گے۔
ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پیام رحمان پروگرام میں۔ ایک مرتبہ پھر قرآن مجید کے اس سورہ یاسین کی آیات کی تلاوت اور اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ ناظرین، آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں 29 ماہ مبارک رمضان ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کل عید سعید فطر ہو، اور آج کی شب ہو سکتا ہے، امکان ہے کہ چاند رات ہو۔ تو اس سلسلے میں ہم اپنی جانب سے پیش کی مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ پروردگار عالم تمام مسلمانوں کو ایسی ہزاروں عیدیں دیکھنا نصیب کرے۔ تو آج ہم سورہ یاسین کا تعارف پیش کریں گے، اور ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں قبلہ سید عباس مہدی حسنی صاحب۔ قبلہ، السلام علیکم۔
علیکم السلام۔
میں پیش کی آپ کو بھی عید سعید فطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ماہ مبارک رمضان میں جو کچھ ہم نے اگرچہ بہت ہی ناچیز اعمال انجام دیے ہیں، لیکن بہرحال جو کچھ بھی انجام دیے ہیں، پروردگار اس فعل کو، اس عمل کو، عبادات کو قبول کرے۔
میں بھی آپ کی خدمت میں اسی طرح محترم ناظرین کی خدمت میں سلام، اور اس عید سعید فطر کی پیشہ پیش جو ہے وہ مبارکباد عرض کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ جو ہم نے اس ماہ مبارک میں اعمال انجام دیے ہیں، اللہ جو ہے وہ انہیں شرف قبولیت عطا کرے۔
اللہ آمین۔ تو قبلہ، معافی چاہتا ہوں کہ سورہ یاسین کی تلاوت کی اہمیت کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ بیان فرمائیے، اور پروردگار عالم نے اس سورہ کے اندر جو ہے وہ کن موضوعات کی جو ہے وہ تلاوت فرمائیے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین قرآن مجید کے اہم ترین سوروں میں سے ایک ہے، اور اسے قلب قرآن کا نام دیا گیا ہے۔ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ان لکل شئن قلبا وقلب القرآن یاسین، یعنی ہر چیز کا قلب ہوتا ہے، ایک مرکز ہوتا ہے، اور قرآن کا قلب، قرآن کا دل، اور اس کا مرکز جو ہے وہ سورہ یاسین ہے۔ اس طرح اس کے جو دنیاوی فائدہ اور اہمیت ہے اس کی تلاوت کا، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرزند رسول امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث ہے کہ جو شخص دن یا رات میں اس سورے کی تلاوت کرے گا وہ محفوظ رہے گا مختلف آفات سے. البتہ یہیں پہ میں بریکٹ میں چیز عرض کرتا چلوں کہ شرط یہ ہے کہ اگر ہم وہ اخروی ثواب ہو یا دنیاوی فائدہ ہو کر اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان سوروں کو پڑھیں, ان پہ غور و فکر کریں اور ان پر ہم عمل کریں تاکہ ہم وہ دنیاوی اور اخروی فائدہ حاصل کر سکیں. جہاں تک اس سورے کے مطالب کا سوال ہے, موضوعات کے حوالے سے اور اللہ نے جو اپنے بندوں سے اس میں جس چیز کے متعلق گفتگو کی ہے, تو پہلے کلی طور پر عرض کرتا چلوں کہ زیادہ تر اس میں عقائد کی گفتگو ہے اور بالخصوص اولاد کو تعلیم دینے کی تاکید کی گئی ہے, اسی طرح سے مردوں کو جو ہے وہ اس کا ثواب ہدیہ کرنے کی تاکید ہے. ایک حصہ اس سورے کا وہ ہے کہ جس میں خداوند متعال کی توحید کے متعلق جو ہے وہ بڑی دلچسپ باتیں پہ اس میں ذکر کی گئی ہیں, اور اسی طرح سے وہ کائنات میں جو پروردگار کی عظمت کے نشانیاں ہیں اس کو بیان کیا گیا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ایک حصہ وہ ہے کہ جس میں خداوند متعال نے جو ہے وہ معاد کے سلسلے میں گفتگو کی ہے اور معاد کے دلیلوں کو بیان کیا ہے, معاد کے قیامت کے سلسلے میں جو حشر و نشر ہے اس کی کیفیت کو بیان کیا, اللہ کے حضور جو انسان حاضر ہوگا جو وہاں سوال جواب ہوگا اس کا تذکرہ ہے, جنت و جہنم کا ذکر ہے, موت و حیات کا تذکرہ ہے.
یعنی اگر قبلہ دیکھا جائے کہ اس سورے کے اندر بحث اور موضوعات کے اعتبار سے یہ بہت ہی متنوع جو ہے وہ قرآن مجید کا سورہ ہے کہ جس میں پروردگار کی توحید سے لے کے معاد سے لے کے اور بندوں کے بارے میں اور بہت سی کیفیات کا جو ہے وہ ذکر ہے.
جی, تو اسی لیے یعنی خلاصہ کلام یہ کہ اس میں جب انسان اس سورے کا مطالعہ کرتا ہے اور اس کو ترجمے کے ساتھ اور غور و فکر کے ساتھ پڑھتا ہے تو وہ خلقت و قیامت, موت و حیات اور جنت و جہنم کے سلسلے میں ایسے مطالب سے آشنا ہوتا ہے کہ جس سے وہ انسان جو ہے وہ غفلت سے بیدار ہوتا ہے اور اسے اس سورے میں ایسی رہنمائی ملتی ہے کہ جس سے انسان جو ہے وہ صراط مستقیم کی طرف جاتا ہے اور صراط مستقیم پر جو ہے وہ گامزن ہو, یعنی گویا کہ یہ اس سورے کے مطالب ایسے ہیں کہ جس سے انسان کو رہنمائی ملتی ہے کہ اس صراط مستقیم پر چل سکے.
چل سکے. قبلہ اب صراط مستقیم کا ذکر آیا ہے تو ہم سورہ حمد کے اندر پڑھتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم, اور قرآن مجید میں اور بہت سارے مقامات پر بھی صراط مستقیم کا ذکر آیا ہے. تو یہ صراط مستقیم جو ہے وہ کون سا راستہ ہے؟ ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ یہ لوگ وہ افراد کے جو اس صراط مستقیم پہ چلتے ہیں اور چلنے والے لوگ ہیں ان کی علامتیں کیا ہیں؟
جی دیکھیں, ممکن ہے کہ ہر انسان اپنے ذوق اور سلیقے کے لحاظ سے ایک راستے کا انتخاب کرے اور اسے صراط مستقیم کا نام دے, یا اپنے آبا و اجداد کی پیروی کرتے ہوئے انہی کے راستے کا انتخاب کرے اور اسے صراط مستقیم کہے. لیکن حقیقت کیا ہے, صراط مستقیم ہے کیا؟ تو حقیقت میں صراط مستقیم وہی خدا کا راستہ ہے, رسول کا راستہ ہے کہ جس کا,
یعنی صراط مستقیم ہم بنا نہیں سکتے.
جی جی,
بلکہ وہ پہلے سے ایک بنا ہوا راستہ ہے, ہم اس پہ چلنا ہے
کہ جس کا خلاصہ صحیح دین, جو صحیح دین ہے وہی صراط مستقیم ہے کہ جس کے لیے ہر انسان واجب ہے کہ وہ اس کی شناخت پیدا کرے, اسے پہچانے. اچھا, جس طرح سے ایک فرد, ایک شخص جو ہے وہ اپنے گھر کے راستے کو بہتر جانتا ہے, سب دوسرے لوگوں کی بنسبت بہتر جانتا ہے, اسی طرح سے پروردگار جو ہے وہ اپنے راستے کو, جو اس کا صراط مستقیم, وہ سب سے بہتر جانتا ہے. اچھا, جو دوسروں کے راستے ہیں اس میں غلطی اور خطا کا امکان بہت زیادہ ہے, جو لوگ دوسرے لوگ جو صراط مستقیم کے طور پہ ایک راستے کا انتخاب کرتے ہیں, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جو اللہ نے صراط مستقیم کے طور پہ جس راستے کو پیش کیا ہے اس میں غلطی اور خطا کا امکان بہت کم ہے,
بلکہ
ہائی نہیں,
بالکل ہی نہیں,
بالکل ہی نہیں ہے, معاف کیجیے گا, اس میں یعنی احتمال بھی نہیں دے سکتا, آدمی گمان بھی نہیں کر سکتا کہ اس میں جو ہے غلطی اور خطا کا امکان پایا جائے, اس لیے کہ اللہ جو اس سے منزہ اور مبرہ ہے. اب سوال یہ رہا کہ وہ کون سا راستہ
ہے, علامتیں جو ہے وہ کیا ہیں جو افراد اس پہ چلتے ہیں, ان کی پہچان,
وہ کون سا راستہ ہے اور اس کی علامات کیا ہیں؟ تو دیکھیں, سب سے پہلے میں عرض کروں کہ سورہ حم کی ساتویں آیت, آخری آیت میں ذکر ہوتا ہے, پہلی چھٹی آیت ذکر ہوتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رکھ، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی. تو پہلی تو علامت یہ ہے کہ ان لوگوں کا راستہ صراط مستقیم ہے کہ جس پر اللہ، جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی. اچھا، غیر المغضوب علیہم، ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ہی ان کا راستہ کہ جو گمراہ ہو گئے. اب یہ کون لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں اور ان کا راستہ جو ہے وہ صراط مستقیم ہے؟ تو اس کی وضاحت جو ہے وہ سورہ نساء کی 69 آیت میں، 69 آیت نمبر 69 میں ہے کہ من یطیع اللہ والرسول اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ کی نعمت نازل ہوئی ہے؟ اللہ ذکر کرتا ہے وہ نبی انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، جن کی تفسیر ہوئی ہے کہ ائم اہل بیت علیہم السلام ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی جانشین ہیں. اس کے بعد شہداء صالحین،
صالحین
ان کا راستہ
وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے اپنی
نعمتیں نازل کی ہیں،
بس ان کا جو راستہ ہوگا وہ صراط مستقیم،
وہ صراط مستقیم ہوگا. اچھا، دوسری علامت یہ ہے صراط مستقیم پر چلنے والوں کی کہ جو اسی آیت میں ذکر ہوئی ہے،
غیر المغضوب،
نہیں وہ تو خیر ہے یہ کہ تین راستے بیان ہوئے ہیں کہ ان کا راستہ جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی وہ صراط مستقیم ہے، اور جو جن پر غضب نازل ہوا یا جو گمراہ ہو گئے ان کا راستہ صراط مستقیم نہیں ہے. دوسری علامت جو اسی سورہ نساء کی اس آیت میں ذکر ہوئی ہے کہ من یطیع اللہ اور رسول، اطاعت خدا اور اطاعت رسول، جو اللہ کی اطاعت کرے اور رسول کی اطاعت کرے، اولئک مع الذین انعم، یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہیں، ان لوگوں کے راستے پر ہیں کہ جن پر اللہ نے نعمتیں، وہ کون لوگ ہیں؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء اور صالحین.
یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ پھر اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین، بریک کے بعد سورہ یاسین کا تعارف آپ کی خدمت میں ہم جاری و ساری رکھیں گے. دیکھتے رہیے پروگرام پیام رحمان.
بنام خدائے رحمان و رحیم، سورہ یاسین. ان لکل شیئن قلبا وقلب القرآن یاسین، بے شک ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کریم کا دل سورہ یاسین ہے. حدیث میں ذکر ہوا ہے سورۃ یاسین تدعا فی التوراۃ المعمہ، قیل وما المعمہ؟ قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعم صاحبها خیر الدنیا والآخرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک سورہ ہے جسے توریت میں المعمہ کہتے ہیں. پوچھا گیا المعمہ سے مراد کیا ہے؟ تو آحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس سورہ یاسین ہوگا اس کے پاس دنیا و آخرت دونوں کی بھلائی ہوگی. دیگر حدیث میں ذکر ہوا ہے، اپنی اولاد کو سورہ یاسین کی تعلیم دو. یہ قرآن کریم کا گلدستہ ہے. قرآن کریم کے ساتھ قسم کھانے کا مطلب یہی بنتا ہے کہ قرآن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی دلیل ہے. رسول اکرم کے معاصر لوگوں کے قریبی آبا و اجداد کو تنبیہ کرنے والا کوئی قریبی عرب رسول نہیں بھیجا گیا، اور چونکہ رسول کریم کو پوری انسانیت کی طرف بھیجا گیا ہے، اس لیے اس سے مراد 500 سال کا وہ وقفہ لینا مناسب ہے جس میں کوئی رسول مبعوث نہیں ہوا. اب یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ سورہ فاطر میں پروردگار نے فرمایا، کوئی امت ایسی نہ گزری جس میں کوئی نذیر تنبیہ کرنے والا نہ آیا ہو، اور یہاں پر فرمایا ما انذر آباؤہم، ان کے باپ دادا کو تنبیہ نہیں کی گئی. جواب یہ ہے کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا ما ارسلنا الیہم نذیرا، ہم نے ان کی طرف کسی تنبیہ کرنے والے کو نہیں بھیجا کہ اعتراض بجا ہو، بلکہ فرمایا ما انذرا، ان کو تنبیہ نہیں کی گئی. تنبیہ نہ ہونا نبی نہ ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کی تعلیمات میں تحریف اور خود لوگوں کی طرف سے رکاوٹ ڈالنے کی وجہ سے تنبیہ نہیں ہوئی، ورنہ ان کی طرف حضرت ابراہیم، اسماعیل، ہود، صالح اور شعیب علیہ السلام مبعوث ہوئے، یعنی ان کے بارے میں اللہ کا فیصلہ اٹل ہو گیا کہ وہ ایمان لانے والے نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جب اللہ نے فرمایا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر ان کا ایمان لانا ناممکن ہو جائے گا، دوسری طرف ان کو ایمان لانے کا حکم ہوتا ہے۔ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ ناممکن بات کا حکم دینا معقول اور درست ہے۔ جواب یہ ہے کہ اللہ کو علم ہے کہ وہ ایمان لانے پر قادر ہوتے ہوئے ایمان نہیں لائیں گے، یعنی علم خدا کی وجہ سے وہ ایمان نہ لانے پر مجبور نہیں ہوتے، لہذا ان کے لیے ایمان لانا ناممکن نہیں ہوتا۔
ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پیام رحمان پروگرام میں، سورہ یاسین کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے اور میں بغیر کسی تمہید کے قبلہ حسنی صاحب سے گفتگو کرتا ہوں۔ قبلہ، علامتوں کے حوالے سے آپ بیان فرما رہے تھے کہ صراط مستقیم پہ چلنے والوں کی کچھ علامتیں، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے وہ اطاعت کرتے ہیں۔
تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک دوسری علامت ہے کہ وہ اطاعت خدا اطاعت رسول کرتے ہیں، اور تیسری علامت یہ ہے کہ جو صراط مستقیم پہ چلنے والے ہیں وہ اعتدال سے کام لیتے ہیں، نہ افراد کرتے ہیں نہ تفرید کرتے ہیں، اور اس کے کچھ نمونے قرآن مجید میں بیان،
میانہ روی اختیار کرتے ہیں
اس کے ایک دو نمونے میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا۔ مثلا دیکھیں قرآن مجید میں جہاں یہ کہا گیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یعنی خدا سے ارتباط، وہیں دوسری جگہ وآتوا الزکاۃ، یعنی افراد تو تفرید نہ ہو، کہ خدا سے رابطہ ہے تو مخلوق خدا سے بھی رابطہ ہونا چاہیے، وآتوا الزکاۃ، یعنی کیا سماج میں جو مسائل ہیں جو مشکلات ہیں ان کی طرف بھی توجہ، یعنی ہو ہی نہیں سکتا،
اللہ کا حق ادا کر رہے ہو جی وہاں اس کے بندوں کا حق بھی جو ہے وہ ادا کرو۔
اسی لیے وہ معروف حدیث ہے کہ جو صبح اس حالت میں کرے کہ اسے اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی فکر نہ ہو تو گویا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے،
مسلمان نہیں۔
یا دوسری جگہ یہ کہا گیا کہ جو شخص دیکھے کہ ایک مسلمان کسی مسلمان کو آواز دے رہا ہے، فریاد کر رہا ہے، مدد کے لیے بلا رہا ہے، اور اس کی آواز پہ لبیک نہ کہے، فلیسا مسلم، اس نے اس کے اسلام کے بارے میں شک کرنا چاہیے۔ تو آج میں یہیں پہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دنیا میں جہاں جہاں بھی انسان مسلمان جو بھی مشکلات میں گرفتار ہیں، خصوصاً پاکستان میں جو سیلاب آیا ہوا ہے، سیلاب زدہ لوگ ہیں، تو یہ ہماری ایک دینی شرعی انسانی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دامے درہمے سخنے جیسے بھی ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں ان کی مدد کریں، یہ ہمارا ایک اسلامی فریضہ بنتا ہے۔
مطلب بہت اچھا آپ نے ذکر کر دیا اس ضمن میں، چونکہ کل ہو سکتا ہے اگر عید ہو تو یقیناً لوگ جو ہے وہ زکات فطرہ جو ہے وہ نکالتے ہیں، تو یقیناً ایسے میں اگر اس زکات فطرہ کو جو ہے ان مومنین کے لیے، ان مسلمانوں کے لیے کہ جو اس سیلاب سے متاثر ہوئے اگر دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہترین زکات فطرہ کا اور کوئی مصرف جو ہے شاید نہ ہو۔
یقیناً ایسا ہی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ نمونے کے جو اعتدال کو بتاتے ہیں کہ صراط مستقیم پہ چلنے والا اعتدال و میانہ روی سے کام لیتا ہے۔ دوسرا نمونہ وہاں پہ جہاں پہ کہا کہ مومنین درمیان دافیہ و جاذبہ پایا جاتا، رحمہ بینہم، یہ آپس میں مہربان ہیں مومنین، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، مہربان ہیں، وہیں صرف مہربان نہیں ہے بلکہ دشمنان خدا اور رسول کے بنسبت سخت ہیں، اشداء علی الکفار، یعنی دیکھیں دونوں میں اعتدال ہونا چاہیے، اگر رحمہ ہے تو اشداء علی الکفار بھی ہیں، کفار اور دشمنان خدا کے بنسبت جو ہیں سخت ہیں،
یعنی دشمنوں کو اپنے سے دور کرنے کی اور دوستوں کو اپنی طرف کھینچنے کی جو انسان کے اندر صفت پائی جاتی ہے، جسے جاذبہ اور دافعہ کہتے ہیں، دونوں برابر ہوں
ہونا چاہیے۔ تیسرا نمونہ جو ذکر ہوا ہے کہ وہ یہ کہ آمنو کا لفظ جہاں پہ آیا، یعنی کہ جہاں یہ ایمان رکھتے ہیں اور قلبی یقین رکھتے ہیں، آمنو کے لفظ جس کی وضاحت آمنو کے لفظ میں ہے، وہیں وہ عامل الصالحات، یعنی صرف ایمان اور عقیدے کو تنہا کافی نہیں سمجھتے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کرتے ہیں، یعنی ایسا نہ ہو کہ فقط کوئی انسان عقیدے کو کافی سمجھ لے یا کوئی آدمی جو ہے عمل کو کافی سمجھ لے، عقیدے کو اہمیت نہ دے، یعنی دونوں کے درمیان اعتدال ہونا چاہیے، عقیدہ ہے تو اس کے مطابق نیک عمل بھی ہونا چاہیے۔
صحیح قبلہ، میں بغیر کسی تمہید کے، چونکہ وقت کا ہمارے پاس صرف شاید 3 منٹ رہتے ہوں گے، اس سورہ کے اندر ایک آیت ہے، انا نحن نحیی الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين۔ اس سورہ کی ایک مختصر جو ہے وہ وضاحت تفسیری جو ہے وہ زاویے سے بیان کر دیجیے۔
جی جی، دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ جو یہ کہا گیا انا نحن نحیی الموتى، کہ ہم مردوں کو زندہ کریں، یعنی جتنے ہیں سب کو زندہ ہوں، مسلمان مومن کافر سب کو خدا انہیں مطالعہ زندہ کرے گا۔ اس کے بعد وہ نكتب مقدم آثار، یعنی کیا نقد کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا نام اعمال قیامت تک کھلا رہے گا، اسی لیے کہ قبر میں جو سوال ہوگا وہ عقیدے سے متعلق ہوگا، قیامت میں جو ہے اعمال سے متعلق سوال ہوگا، یعنی قیامت تک اعمال کے انسان کو جو ہے وہ نام اعمال کھلا ہوا ہے اور مرنے کے بعد بھی جو اجزاء اور اقربا جو خیرات اور نیکیاں انجام دے اس کے نام اعمال میں،
یہ خود اس بندہ مرحوم بندہ مومن کی اس مرحوم کی جو باقیات الصالحات ہیں
جی جی
وہ خود اس کے نام اعمال میں جو ہے وہ اضافہ جو جی وہ جی کرتے رہتے ہیں.
تو اس کے بعد یہ ہے کہ ما قدم و نکتب، یعنی ہم لکھتے ہیں ما قدم جو وہ انجام جو انجام دیا ہے عمل، و آثار ان کے اثرات بھی، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ لیکن قدم مطلب یہ کہ وہ عمل جو انجام دے دیا کہ اس کا اثر باقی نہیں ہے، نماز پڑھ لی ختم ہو گیا، آثاروں کیا مطلب اس کے اثرات بھی باقی ہیں. مثال کے طور پر کسی نے کار خیر کیا، کوئی زمین وقف کر دی کسی کار خیر کے لیے، یا کوئی کنواں کھودوا دیا، کوئی جو ہے وہ درخت لگوا دیا،
اسکول بنوا دیا،
تو اس کے جب تک لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہے گا اس کے نام اعمال میں یہ ثبت ہوتا رہے گا، اس میں درج ہوتا رہے گا. اسی طرح سے برا عمل، کوئی انسان جو ہے وہ کوئی گناہ کا مرکز قائم کر دے، اپنی دکان جو ہے وہ شراب فروشی کے لیے دے دے، مثال کے طور پر
کم جو ہے وہ ٹائم رہتا ہے.
اچھا اچھا، تو یہ اثرات جو ہیں وہ اس کے وہ منتقل ہوتے رہتے ہیں. تو اچھا میں کیونکہ وقت نہیں رہ گیا میں خلاصہ کروں، اس کے بعد آخر میں
کہہ سکتے ہیں کہ اس پروگرام کو ہم سورہ یاسین کے تعارف کو اگلے پروگرام کے لیے بقیہ جو گفتگو رہ گئے اس کو انشاءاللہ آئندہ جمعرات کو پیش کریں گے. چونکہ اس کم وقت میں جو ہے واقعا سورہ یاسین، نہ صرف سورہ یاسین بلکہ کسی سورہ کا تعارف بھی مکمل پیش کرنا ممکن نہیں ہے. بہرحال بہت بہت شکریہ قبلہ، انشاءاللہ وکل شئین احسیناہ فی امام مبین کو ہم اگلے جمعرات کے لیے رکھتے ہیں اور بقیہ جو سوالات ہوں گے. ناظرین یہاں پر ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہوتا ہے، امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا، اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ماہ مبارک رمضان میں ہماری نمازوں روزوں اور دیگر جو عبادات ہیں ان کو قبول کرے، اور ہماری عید جو ہے وہ عید ایک حقیقی عید ہو، اور اس میں ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو، دوسرے مسلمان مظلوم بھائیوں کو اور فقیر اور مساکین کو فراموش نہ کریں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.
سبحان الله العظيم وبحمده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العلي العظيم.
آخری گناہ.